چاہے وہ خود بھی یہی حرکت کرتے ہو لیکن اس کو یہی کہیں گے. جیسے کوئی جب عاشق پکڑا جاتا ہے کسی معشوق کو چھیڑتے ہوئے یا ڈیٹ پہ, سب کیا کرتے ہیں جو دوسرے اس کے عاشق ہیں وہ سب مل کے مارتے ہیں, وہ بھی مارتے ہیں. وہ پتہ ہے کیوں مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سالے نے بڑے مزے کیے. وہ یہ کہتے ہیں سالہ بولتے ہیں, سالہ کہتے ہیں اس نے بڑے مزے کیے, مار اپنے بلا بےچارے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں, کہتے ہم تو موقع نہیں دیا اس نے, چلو مارو اس کو. تو لہٰذا کوئی اپنی بات اطلاع نہیں کر سکتا. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو دوسرا شوہر جو تھا بکول, تو اس میں جو ہے وہ جب چادر تھوڑی دیر میں کھٹا گئی اس نے, پھر جا کے اس سے یار پوچھوں تو ہو سکتا ہے وہی ہو. اب جا کے پوچھتا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے شال کہاں سے لی؟ چادر جس کو دو شالہ بھی بولتے ہیں, دو شالہ بھی بولتے ہیں, چادر بھی بولتے ہیں, شال بھی بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ میرے سسر صاحب نے دیے. اس نے کہا چلو بھائی سسر نے دی ہوگی, ایک دکان سے کئی شالیں ہوتی ہیں, کسی اور نے بھی خرید لوں. تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا کہ سالی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, تو اگر مجھے پتہ چل جائے تو دکان کا تو میں بھی خرید لوں. دیکھا وہ تو میرے سسر نے لیا. آپ کے سسر کا نام کیا؟ کیا فلاں نام ہے. اب تو اس کی کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو میرے سسر کا نام. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے کہا سوچا یار کوئی ضروری ہے, اب عبداللہ نام کے تو اتنے سارے لوگ ہیں, کتنے لوگوں کے سسر کا نام عبداللہ ہوتا ہے, تو ضروری ہے کہ وہ. پھر بھی اس نے پوچھا کہ اچھا بھائی صاحب, اس نے سوچا کہ چلو رہتا کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں قصبے میں رہتا ہے. اب تو کان کھڑے ہوئے. سوچا یار ضروری ہے کہ ایک ہی محلے میں عبداللہ نام کے تو 10 آدمی ہوتے. پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا, لیکن طبیعت انسان کی طبیعت میں فطرت میں بے چینی ہے, وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا, یہ بات ہے. اب اس نے سوچا کہ اچھا بھائی وہ کس محلے میں رہتے؟ تو اس نے کہا فل محلے کا نام ہے تو وہی محلہ. تب اس نے کہا کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی. اب اس نے سوچا آرام سے بیٹھیے, آرام سے, کیونکہ ایسے بیٹھنا ایسے یہ بھی سنت ہے. جب صحابہ علامہ شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس طویل ہوتی تھی اس کے اندر ایسے آلتی پالتی مار کے چار دانو بیٹھتے تھے تاکہ آرام سے بیٹھے نا, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مضمون میرا ایسا ہو کہ آپ لوگوں کو بچ جائے, تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. جیسے یہاں گرے گا تو یہاں سے ٹانگ سنبھال لے گی, یہاں گرے گا تو یہاں ٹانگ سنبھال لے گی, اور اگر ایسے بیٹھا تو ادھر ادھر ہوا تو لڑک جائے گا, اور لڑکنے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا. تو اب اس نے کہا کہ بھائی اگر میں یہ بہت اچھی لگی ہے تو آپ اگر اپنے سسر سے پتا دکان میں چل جائے تو اگر آپ لے چلے میں دکان پوچھ لوں میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو یار شاید اور کوئی ہوگا. اب جب چلتے چلتے قصبہ بات ہو گئی, انہوں نے کہا اچھا چلیں گے, اب چل پڑے. جب پہنچے تو چلتے چلتے اب قصبہ قریب آ رہا ہے, اب اس کا دل وہ ہو رہا ہے, اور محلے میں گھسا اور وہی محلہ. چلتے چلتے اسی دروازے پہ جا کے رکا. جب تو اس کا غصے کا برا حال. اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑے میاں باہر نکلے. اب جب بڑے میاں نے دیکھا یک نشد دو شد, ایک نہیں دو دو, اب تو کار پھنس گئے. بس جیسے ہی بڑے اب بڑے میاں نے کیا جلدی سے دروازہ بند کرنا تھا, تو جو پہلا تھا اس نے آگے بڑھ کے جلدی سے پکڑا, اے دھنا دھن مار, کٹائی شروع کر دی, مارنا شروع کیا. تو جو دوسرا دماد چھڑا رہے کہتے بھائی کیوں مار رہے ہو میرے سسر کو چور؟ کہا ابھی اس خبر کا تجھے پتا چلے گا تو بھی مارے گا. ابھی مجھے مارنے دے, ابھی جب تجھے پتا چلے گا تو بھی مارے گا. اس کے بعد جب وہ مار چکا تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کیا بات. اس نے کہا کہ یہ خبیث نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا, اور یہ کیا اور یہ کیا. اچھا جاؤ میں اس کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ نکاح پہ دوسرا نکاح تو جائز نہیں ہے. تو کہا بھائی تو کس بات کی طلاق دیتا ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو جب مثال تو ذرا عجیب ہے, ہنس بھی لیتا ہے تازہ بھی لیتا ہے, لیکن اس سے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو دو شیخ مت بناؤ. اسی لیے کیا فرمایا کہ دو شیخ مت بناؤ, ایک استاد بناؤ. تربیت جس سے کرانی ہو ایک آدمی سے تربیت کرانا, تربیت کے لیے ایک آدمی رکھے نا. اس واقعے سے سمجھنا آسان ہو گیا. اقبال بھائی طبیعت کیسی آپ کی؟ اب ٹھیک ہے, سوچا تھا فون کروں گا لیکن مشغولی میں نہ کر سکا. سائیں خیال ہے. اچھا دیکھو آج سورہ یوسف پڑھی نا, تو تھوڑی سی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند احد عشرہ کوکبا سے تارے, اور 11 تارے مجھے سجدہ کریں, اور سورج اور چاند, تو یہ خواب دیکھا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے نے فرمایا تھا ان سے کہ لا تقصص رؤیا على اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں اس کے ذیل میں کہ پیر بھائیوں کو، دو پیر بھائیوں کو چاہیے کہ جو اپنے حالات ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ بتائیں، سوائے شیخ کے کسی کو نہ بتائیں. اگر ایک استاد کے کئی شاگرد ہیں تو دو شاگرد جو اپنی خاص باتیں ہیں وہ نہ بتائیں، عام باتیں کریں، لیکن جیسے کوئی خواب دیکھا یا کوئی نعمت ملی تو نہ بتائیں. کیوں؟ حسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جائے. لہذا اپنے شیخ کو اور استاد کو صرف بتائیں. یہ اس میں یہ مسئلہ لکھا. پھر خیر اس کے بعد واقعہ ہے، سب جانتے ہیں. میں آگے تھوڑی ذرا عشق معشوق، ہمارے کو عشق معشوقی سے کچھ مناسبت ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب زلیخا نے ان کو پٹایا. میری کوشش تھی کیونکہ میں کیا کروں، میرا مزاج جناب، میرا مزاج ذرا رومانٹک ہے، میرا مزاج رومانٹک ہے، تو رومانٹک قصوں سے مجھے بڑی مناسبت ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ پیٹرول والا قصہ کیسا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اور بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ جو کمرہ تھا بہت حسین تھا، اس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، چاروں طرف شیشے، اوپر بھی شیشے لگے ہوئے تھے، یعنی اس کو بڑا رومانٹک ماحول پیدا کرنے کے لیے کیا تھا. تو جب اس نے دعوت دی کہ وراودت اللتی ہوا فی بیت دیا النفسی وغلقت دل ابواب، دروازہ بند کر لیا، اور کیا کہتی ہے، وکالت ہی تلک. تو ایک مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا عجیب کیا، وکالت ہی تلک کا ترجمہ کرتے ہیں آ سینے نال لگ جا کھا کر کے. یعنی مطلب گناہ کی دعوت دی تھی نا، تو انہوں نے تعبیر کی کہ آ سینے نال لگ جا کھا کر کے. تب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہاں پہ عمل کیا، وہ عمل یہ نہیں کیا کہ سجدے میں گر گئے، حالانکہ نبی تھے، اور نبی کا جو قرب ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. جو نبی کو قرب اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اور جو اس کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، وہ بندوں کو اور کسی بندے کو نہیں دیتے. لیکن میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت وہاں ٹھہرے نہیں، سجدے میں نہیں گرے، اللہ سے مناجات نہیں کی، بلکہ بھاگے، تالے کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جو گناہ کا موقع ہو، گناہ کے موقع سے کیا کرو، فصروا الی اللہ، فرار اختیار کرو، وہاں ٹھہرو مت، سجدے میں بھی مت گرو. ہاں اگر دعا مانگنی ہے تو بھاگتے بھاگتے مانگو، وہاں ٹھہرو مت. کیونکہ جو لوگ ٹھہرے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے موقعوں پر ٹھہرے، سجدے میں گرے، دعائیں مانگی، دعائیں مانگتے رہے، آنسو سے روئے، اور رونے کے بعد جب فارغ ہوئے حسین پہ چڑھ گئے. لہٰذا اس کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ففروا الی اللہ، بھاگو. کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ کی مدد ان سے ہٹ گئی، اللہ کی مدد ان سے ہٹ گئی. جس اللہ، دیکھو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اللہ کی رضا مندی کو ہر وقت ملحوظ رکھو، اپنے سامنے اللہ کی رضا مندی کو رکھو، یہ مت دیکھو کہ تم کیا چاہتے ہو، اللہ کی مرضی دیکھو. تو جس وقت گناہ کے موقع پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے دعا مت مانگو، سجدے میں مت گرو، اس وقت ان کی ہم سے یہ ضرورت ہے، ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اب تم بھاگو. کہاں بھاگو؟ ففروا عما سوى الله الى الله، تمام غیروں سے بھاگو، اپنے مولا کی طرف بھاگو. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام جب تالے تو پہنچے، شاہی تالا تھا، شاہی، لیکن اللہ تعالی نے وہ تالا کھول دیا. اسباب، اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، ارے کچھ اپنی سی تو کرو، ہلو تو، اسباب تو چھوڑ، بے شک اسباب تو دیکھنا دنیا دار الانداز ضروری ہے، لیکن تم اللہ کی طرف کو چلنے کی فکر تو کرو. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کو بنانے والا ہے، تمہاری راحت کے اور خیر کے اسباب بنا دے گا، اور وہ اسباب جو تمہارے مخالف ہیں ان کو ہٹا دے گا. دیکھو جن علاقوں میں درخت ہے، جیسے اسلام آباد وغیرہ میں، تو سڑک کے بیچ میں بھی درخت، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور یعنی سڑک کے بیچ میں جو فٹ پاتھ ہوتا ہے اس میں بھی درخت ہوتے ہیں. جب آپ درخت دیکھیں دور سے تو آگے منظر یہ ہوتا ہے کہ درخت یوں نظر آتا ہے ایسا، اور ایسا لگتا ہے اب راستہ بند، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب اگر کچھ دیکھیے، ارے یار وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو بھائی اب کہاں جائیں گے، وہ بندے کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ وہاں جا چکے ہیں اور جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ چلتے جاؤ، منظر ویسے کا ویسا رہتا ہے، لیکن راستہ ملتا چل جاتا ہے. کیوں بالکل ایسا ہی ہے نا، کہ بندہ چلتا رہے، راستہ ملتا جاتا ہے، لیکن حالت ویسی رہتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرے، دوڑ لگائے، دوڑ لگائے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صاحب جو اس کی خیر کے اور راحت کے ہیں، اللہ وہ عذاب خود بنا دے گا. اس کے بعد جب زلیخا بھی دوڑی پیچھے چھاپنے کے لیے, اس نے قمیض کھینچی, پیچھے سے قمیض پکڑی تو قمیض پھٹی. تو اس کے بعد دیکھا جب دروازہ, تو عزیز مصر جس کی بیوی تھی وہ سامنے دروازے پہ کھڑا ہوا, وہیں پر ایک چھوٹا بچہ تھا. تب اس نے کہا کہ یہ کیا تم نے کیا؟ اب وہ کہتی کیا کہ یہ مجھے جو ہے میرے ساتھ یہ کارنامہ کرنا چاہ رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ الزام میں پکڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کا, ان کی معصومیت کا کیا کیا, ایک چھوٹے بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ دیکھو ان کی قمیض کو دیکھو, ان کا نہ قمیض ہوں خود من قبل فصدقت وهو من الكاذبین, کیا اگر ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو کیا ہے کہ وہ سچی ہے اور یہ جھوٹ بول, یہ جھوٹوں میں سے. اور وہ ان کا نہ قمیض ہوں خود من دبرن, اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت وهو من الكاذبین, تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے. بس فلم مارا قمیض ہو خود من دبرن, جب قمیض کو دیکھا جائے تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اب کیا کہا؟ کالا ان نہ من قیدکم, عزیز مصر نے کہا یہ عورتیں بڑی چکر باز ہوتی ہیں, ان نہ قیدکم عظیم. ایک شاعر کا واقعہ یاد آیا, علامہ جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا, ارے میاں تھوڑا یوں ہو کے بیٹھ. ہاں شاباش. علامہ جوزی نے لکھا کہ ایک شاعر تھا, بہت ایک خوبصورت فرد تک اس کا نام تھا, ایک بہت خوبصورت چادر لے کر وہ جا رہا تھا, تو ایک محلے میں سے گزرا تو ایک گھر میں ایک عورت اپنی بانجی کے ساتھ کھڑی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ چادر کتنی خوبصورت اور زبردست ہے. اس نے یہ بات سنی تو اس نے باندھی سے پوچھا, مالکن سے پوچھا چادر چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک چمہ دے دو. مالکن جو ہے وہ چمہ دے دے, چادر دے دوں گا. تو اس نے کہا اچھا. تو اس نے سوچا کہ اس نے کہا دے دو, کیا ہے کون دیکھے گا, دے دو چادر دے دی, چمہ لے لیا. اس کے بعد اس نے کہا مہربانی ہوگی مجھے پانی پلا دو. اب وہ باندھی پانی لے کر آئے شیشے کے گلاس میں, پانی پیتے پیتے اس نے گلاس چھوڑ دیا, گلاس نیچے گرا, کانچ کا گلاس تک ٹوٹ گیا. اس کے بعد اس نے وہیں وہ کہا چلو نو پرابلم, نو پرابلم, کوئی بات نہیں چلے گی. اب وہ وہیں بیٹھا تو جو گھر کا مالک تھا وہ آیا تھوڑی دیر میں, تو وہ شاعر کو جانتا تھا. میں کہا ارے بھائی تم یہاں کیسے بیٹھے؟ میں کہتا کیا بتاؤں بس, یہ گھر والے اتنے ظالم ہیں, میں نے ان سے پانی مانگا. اب وہ جانتا تھا اسی کے گھر, ایسا میں نے ان سے پانی مانگا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو. وہ کانچ کے گلاس میں پانی دیا, گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گیا. اب وہ جو ہے انہوں نے میری چادر لے لی. اب تو وہ جیل میں اندر جا کے تو غصے کیا, شرم نہیں آتی اتنا بڑا آدمی ہے, تم نے گلاس کا کوئی ایسی قیمتی چیز تھوڑی تھی, دو چار روپے کے ساتھ تم نے چادر کیوں لی, واپس کرو. اب واپس تم چادر واپس لی اور اپنے گن گناتے ہوئے چل کر تمہارے لوگ اتنے چکر بازی ہوتے. ہنسنے کی بات سے ہنسا کرو, خوب ہنسا کرو, یہ تھوڑی ہنسنے کی بات ہے منہ سیریس نہ ہوا کرو, خوب ہنسو, ہنسنے کی بات ہے نا بھائی. خیر تو حضرت کیا کہا کہ یہ بہت چکر بازی ہوتی ہیں, تو کہا کہ معاف کرو. لیکن زلیخا کو جو ادھر علاقے کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا جائے کہنا شروع کیا, ارے شرم نہیں آتی تو جو ہے وہ اپنے نوکر پر فدا ہوگی. عورتیں اس کو کہتی تھی, اس کو تانا دیتی تھی, تو زلیخا کو یہ تانا برداشت نہیں ہوا. پھر کہ تو شرم نہیں آتے غلام پر تو فدا ہو گئی, کتنی بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے گھروں کے اندر مافیا کام کرنے آتی ہیں, مافیا تو بعض لوگوں کا دل ان پہ آتا ہے. اب وہ چاہے کہ اب شرم کے مارے کہ گزرتے نہیں ہے, لیکن اگر پتا چل جائے کسی کو تو لوگ کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی, وہ بھنگن کے اوپر تمہارا دلا ہے. لیکن عشق عجیب چیز ہے, کیونکہ انسان پہلا گناہ یہ کرتا ہے کہ نظر بازی کرتا ہے, دیکھتا ہے تو دیکھنے سے سارا سب کچھ گندگی وندگی سب ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد چاہے معافی ہو چاہے بھنگن ہو کچھ بھی ہو, اس کو کچھ نہیں سوچتا, پھر کچھ نہیں سوچتا. کیوں؟ کیونکہ بد نظری کرنے سے, بری نظر ڈالنے سے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس کو دیکھنے سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور لعنت آ جاتی ہے. تو جب لعنت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں سوچتا, پھر بس مستی سوچتی ہے, حرام مستی سوچتی ہے. لہٰذا پھر وہ اپنی عزت بھی نہیں دیکھتا. بڑے 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 اپ ٹو ڈیٹ مسٹر پی ایچ ڈی ایسے ایسے حرکتوں میں پکڑے گئے, معافیوں کے ساتھ پکڑے گئے. بڑے بڑے لوگ کتنے واقعات آتے رہتے پتا چلتے, وہ کیوں؟ کیونکہ حرکت پھر اس وقت کیا, اس وقت کیا سکتے, بعض لوگوں نے ان حالات سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لی, ایسے بھی واقعہ تھی. کیوں ایسا ذلت والا کام کیا؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, مت کسی کی ماں بہن کو دیکھو, معافیوں کو بھی مت دیکھو, چاہے کیسی ہو وہ پھر جب مستی شہر چڑھتی ہے نا بھوت چڑھتا ہے پھر کچھ نہیں سوچتا اس وقت تو بس چوہا کہتا ہے بس دوڑاؤ اس کو بل میں چاہے کچھ بعد میں دیکھیں گے لیکن عزت جاتی ہے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں تمام خاندان والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے اس کو کیا ہو گیا یہ کیا حرکت میں مبتلا ہو گیا کتنی ذلت و رسوائی ہوتی ہے نا کتنے لوگوں نے ان حالات سے تنگا کر خودکشیاں بھی کر لی اللہ ہم سب کی حفاظت اللہ خیر تو عورتوں نے زلیخا کو تانا دینا شروع کیا کسی اپنے غلام پر عاشق ہوئے بے شرم دے گی تجھے شرم نہیں آئے گی تو زلیخا سے برداشت نہیں ہوئی تو ایک دن اس نے کیا کیا وکال علیہ السلام فی المدینہ یہ آیت ہے تو اس کے اندر اس نے سب عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل دے دیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اخرج علیہم کہ یہاں سے نکلو یوسف علیہ السلام نگاہ نیچی کر کے گزرے تھے وہاں سے ایسا نہیں کہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست حکم دیا تھا تو حسن پہ بات یاد آئی کہ حضرت عائشہ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا جو کچھ صفات تھی وہ سب کی سب تمام انبیاء میں تقسیم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا مشہور نہیں ہے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اس کا کیا راز ہے کیسا سوال ہے کیوں صاحب اچھا صاحب اب جواب سنیں ہمیں میرے شیخ نے کیا پیاری بات سنائی فرماتے کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا بچہ جس باپ کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے تو اس کے منہ پہ تھوڑی سی کالک لگا دیتا ہے تاکہ میرا بچے کا حسن کم ہو جائے اور کہیں اس کو نظر میں لگ جائے تو اصل تو حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو چھپا دیا ان کے حسن کو چھپا دیا کیوں تاکہ میرے پیارے کو میرے پیاروں سے نظر نہ لگ جائے یہ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات سناتی فرماتی ہیں ایک زلیخا کو خطاب کر کے کہ اے زلیخا ایک تیرا یوسف ہے ایک میرا یوسف ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراد ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں شعر ہے ان کا کہ فرماتی ہیں کہ اے زلیخا ایک تیرا یوسف ہے ایک میرا یوسف ہے تیرے یوسف پہ انگلیاں کٹتی ہے اور میرے یوسف پر گردنیں کٹتی ہے سب پر صحابہ نے عہد کے دامن میں ایک ہی دن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر یہ ہے زلیخا سے کہا تیرا حسن بہتر ہے میرا یوسف بہتر ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا وہ نامہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی اپنی اصل شکل دکھاؤ تو آپ بے ہوش ہو گئے تو اب اس کی تعویل کرنا علماء کی بڑے بڑے محدثین کے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے لیکن قطب العالم حضرت ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے عجیب بات سنا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نرالی ہے بھائی ان کی شایان شان بھی تو تفسیر کرنا اور تعلیم کرنا ضروری ہے تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے تھے اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ مکے کے کافروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسن نظر نہیں آیا تھا نہیں آتا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ملکوتی آئینے میں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی حسن کا ادراک دیکھا تھا کیا تھا یعنی اپنے حسن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاک صاف اور شفاف آئینے میں دیکھا تھا تو وہ اصل میں حضرت جبرائیل کے حسن سے یا ان سے مروب ہو کے بے ہوش نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنا ہی حسن جب ان کو ملکوتی آئینے میں نظر آیا تو بے ہوش ہو گئے اور پھر ایک شعر پڑا میرے مرشد نے کہ غش کھا کے گر گیا تھا وہ آئینہ دیکھ کر غش کھا کے گر گیا تھا وہ آئینہ دیکھ کر اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا یہ تھا اس کا راز کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسن جو باطنی حسن ہے جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ملکوتی آئینے میں یعنی فرشتے والے ملکوتی مانے فرشتہ صفت فرشتے والے آئینے میں پاک اور شفاف آئینے میں دیکھا تو اپنے حسن سے بے ہوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے میں نے اتنی نعمت دی ہے تو اس سے بے ہوش ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے نظر جھکا کے گزر گئے عورتوں نے جو انگلیاں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تب انہوں نے عورتوں نے کہا کہ بھائی ہاں بھائی تو جو اس کا عاشق ہوئی ہے صحیح عاشق ہوئی زلیخا کو کہا جب انگلیاں کٹ گئی نا تب انہوں نے کہا بھائی ہاں تیرا تو حسن جو ہے واقعی اس پن کا تو حسن ہے صحیح ہے کہ تو اس کا عاشق ہوئی صحیح ہے تب انہوں نے سفارش کی سب نے کہ تم اس کی بات مان لو والا علم یفل نہ امرو لئیس چکن نہ اب تم کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس کی بات مان لو اس کی خواہش کو پورا کر دو یعنی منہ کالا کرنے کی بات نہیں گناہ کی اب حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی کیا فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعونی الی کہ اللہ اے رب مجھ کو آپ مجھے قید خانہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھ کو یہ دعوت دیتی اور احب فرمایا حبیب یا محبوب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ پیارا ہے, مجھ کو آپ کا کھانا مجھے یہ کہتا نا سب سے زیادہ پیارا ہے کہ جس گناہ کی مجھ کو دعوت دے دیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ آ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کہ اللہ مجھے یہ کہتا نا سب سے زیادہ پیارا ہے تو فرماتے کہ آ کہ اللہ کے راستے کے کہ کھانے اتنے پیارے ہیں تو اس کی راہ کے گلستان کیسے ہوگی. یہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جن کی راستی کے کہ خانے سے کہہ رہے کہ جانے یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اللہ مجھے آپ کی طرف کہتا نا مجھے منظور ہے اس گناہ سے, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جن کی راہ کے قید خانے آہد ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے, جن کی راہ کے کانٹوں کا یہ حال ہے, جن کی راہ کے قید خانے کا یہ حال ہے, ان کی راہ کے پھولوں کا, ان کی راہ کے گلستان کا اور چمن کا کیا عالم ہوگا. ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دی. افضل گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرما تو میرے شیخ نے آئے فرمایا کہ دیکھو یا جو فرمایا, اب مولانا سنیے ایک عجیب حضرت کی علمی باتیں کچھ فرماتے ہیں, مول صاحب سن لیں نا مولوی غلام علی سنو مزیدار, کہ یدعونا تو جمع ہے اور گناہ کی دعوت تو زلیخا نے دی تھی, تو جب اللہ تب گناہ کی دعوت ایک نے دی تھی گناہ کی دعوت تو پھر زلیخا کی طرف سے تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یدعونا کیوں نازل فرمایا, جمع کا صیغہ کیوں نازل فرمایا. تب میرے شیخ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ زلیخا کی سب طرف سے دعوت دی تھی بلکہ زلیخا کی سفارش عورتوں نے بھی کی تھی مصر کی عورتوں نے کہ تم اس کی بات مان لو, تو فرمایا کہ گناہ کے اندر تعاون کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کرنے والا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کرتے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. زیادہ کوئی گناہ میں جیسے کوئی ہو کوئی معشوقوں کا شوقین ہو تو اس کو معشوق فراہم کرنا, شراب فراہم کرنا یا گناہ کے مواقع فراہم کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود گناہ کرنا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہم تو سب دے دیتے, بعض لوگ ایسے شریف بنتے پاس بنتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہم تو سب دے دیتے. ارے میاں تو بھی اسی میں ہے, مزے تو چل اس نے اڑا لیے تجھے مزے نہیں ملے لیکن گناہ تیرا پورا لکھا جائے گا, گناہ بے لذت کہ کچھ نہیں ملا لیکن گناہ میں اس کا نام لکھا جائے گا. لہذا گناہ پر تعاون کرنا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کرنا اور نیکی میں تعاون کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنا, یعنی جیسے کوئی مقرر ہے تقریر کرتا ہے تو اس یار کوئی محتمین ہے, اب وہ محتمین کو جو سواب ملتا ہے اب دوسرے رشتے کیسے حاصل کریں, اس سے آسان طریقہ ہے کیا کہ ان کی جانی مدد کریں, اس کی مالی مدد کریں اور اس کی دعاؤں سے مدد کریں, جان سے مال سے اور دعا سے مدد کریں تو اس کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ تقریر کرتے تھے یعنی میرے شیخ کے شیخ تو میں اپنے شیخ کے سر پہ مالش کرتا تھا اور ٹانگیں دباتا تھا اور یہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ ابھی میرا شیخ تھک جائے پھر جب دباؤں گا سر دباؤں گا ٹانگیں دباؤں گا فریش تازہ دم ہو جائے گا پھر آپ کی محبت اللہ کی محبت کی بات کرے گا تو اللہ اس میں میرا بھی حصہ لگا دیجیے گا. یہ راز ہے اللہ والوں کی خدمت کا کہ جب وہ فریش ہو جائیں گے ٹانگیں لوگ ٹانگیں دباتے ہیں نا محبت سے ٹانگیں دباتے ہیں. دہلی کے اندر ایک گڈھا جو ہے حضرت مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا, حضرت مدر جانے جانا اس وقت جوان تھی بہت حسین بہت تھی بہت خوبصورت تھی, اللہ نے بڑا زبردست حسن دیا تھا. تو دہلی کے جو دوسرے لوگ تھے وہ اس بڈھے کو کہتے تھے ابھی بڈھے شرم نہیں آتی تو جوان سے بیعت ہو گیا, جوان سے تو بیعت ہو گیا تجھے تو بڈھا نہیں ملا تھا پیر جو تو جوان پیر سے بیعت ہو گیا جا کے, اور کیونکہ دہلی کے لوگ سب بڑے باشوق اور بات ادب والے ہوتے تھے تو وہ بڑے چستہ جملے جو ہے وہ چستہ کرتے تھے اور کچرے کرتے تھے تو وہ بڈھا جو ہے بڑا برداشت کرتا تھا. تب ایک دن کیونکہ وہ کہتے تھے اچھا جوان پی رہے نا حکیم ہے تو اس لیے اس کے پاس آتے, تب اس بڈھے نے ایک عجیب بات کی, وہ کہتا ہے کہ جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جواں بھی ہے میرا پیر ہے. ہم اس کے حسن پہ نہیں گئے, ہم اس کی جوانی کی وجہ سے اس کے پاس نہیں گئے, ہم تو اس کے پاس جو دل ہے اور دل کے اندر جو اللہ کی محبت اور درد دل جو اس کے پاس ہے ہم اس کی وجہ سے اس کے پاس گئے, ہم اس کے حسن کو دیکھ کے نہیں گئے اللہ کے لیے گئے. تو لہذا گناہ پر تعاون کرنا ایسے ہی گناہ کرنا اور نیکی میں تعاون کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنا, کیونکہ دیکھو ساری دنیا تو مقرر نہیں ہو سکتی, یہ کہے کہ سب مقرر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہ چاہے سب محتمل بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا, سب امام بن جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا ایک نظام بنایا ساری دنیا مولوی بن جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ساری دنیا حافظ بن جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ساری دنیا وکیل بن جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا, ساری دنیا ڈاکٹر بن جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا, ساری دنیا انجینئر بن جائے یہ بھی نہیں ہے, سب کمپیوٹر پروگرامر بن جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ سب نظام بنایا ہے کہ کچھ کوئی کچھ کام کرے گا, کوئی کچھ کام کرے گا, کوئی مولوی ہوں گے, کوئی تاجر ہوں گے, کوئی حافظ ہو جائیں گے, کوئی قرآن شریف پڑھائیں گے, کوئی امامت کریں گے, کوئی مدرسے میں پڑھائیں گے, کوئی انجینئرنگ پڑھائیں گے, کوئی عمارت تعمیر کریں گے, کوئی جو ہے بیماری کا علاج کریں گے. تو یہ دنیا کا نظام ایسے چلے گا. لہٰذا مولوی بھی کوئی حد سب نہیں ہو سکتے, سب مولوی ہو جائیں گے تو جو چار مولوی جو ہر وقت دین کے کام کے لیے مصروف رہتا ہے تو تاجر ان کے ساتھ مدد کرتے نہیں کرتے, وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم دین کا کام کرو ہم تمہاری مدد کریں, اس طرح سے ہم دین میں تعاون کریں گے, یہ بھی تعاون ہے. اور اس کو وہی اجر ملے گا تاجر کو جو اس کو مل رہا ہے, جو تعاون کرنے والا ہے نا. اب ایک آدمی آپ کنسٹرکشن کا کوئی کام کریں تو میرے دوستوں یہی وجہ ہے, اس لیے یہ کہنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو اب جو ہے انجینئرنگ بھی پڑھنی چاہیے, مولویوں کو اب انجینئر بھی بننا چاہیے. میرے دوستوں اگر مولوی انجینئر بن گیا نا تو خیر نہیں ہوگی, یاد رکھنا, پھر تو سب کو جو ہے وہ پتہ نہیں کن کن کیسوں میں بند کروا دیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اور اس یہ نظام کیا ہے, یہ تقسیم ہے, اور یہ دنیا کی بقا کے لیے یہ نظام ہے. ہر ایک کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں دے دیے وہ اپنا کام کرتا رہے, تو اس طرح دنیا کا یہ کارخانہ ایسا چل سکے. اسی طرح سے کچھ امیر بنائے کچھ غریب بھی رکھے, اگر سارے ہی امیر ہو جائیں گے تو جب جوتے پھٹ جائیں گے سیے گا کون, اگر گٹر بند ہو جائے گا کوئی بھنگی نہیں ہوگا تو کون کھولے گا, شیخ صاحب گھس سکتے کیوں صاحب, یہ بھنگی بھی ضروری ہے. ایک حکیم صاحب تھے ان کو ایک دفعہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے پخانے کے کیڑے کی پیدا کی, اس کی کیا یہ ایسی فضول پیدا کر دی, اللہ کی شان کے ان کو ایک بیماری ہوئی اور بہت علاج خود بھی کیا کروایا بھی علاج اچھا نہیں ہوا, پتا چلا کہ فلاں قصبے کے اندر ایک حکیم ہے بہت ماہر حاضر طبیب ہے, اس کے پاس گئے انہوں نے کچھ دوا دی تو اس مرض کمی ہونے لگی اچھے ہو گئے. تو ایک دن خود بھی چونکہ حکیم سے پوچھا کہ صاحب آپ یہ جو نسخہ آپ نے مجھے دیا اس کے اچھا تو ذرا مجھے بتائیے انگریڈینٹس کیا کن چیزوں سے بنا ہے, تب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا جو سب سے اہم جو جز ہے سب سے اہم وہ پکانے کے کیڑے سب سے اہم. تب انہوں نے کہا کان پکڑے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ تم نے کوئی چیز دنیا کے اندر فضول نہیں پیدا کی, یہ کیڑے یہ لال دیک یہ چوٹیاں یہ کوے کبوتر چڑیا یہ سب کے سب ضرور کسی نہ کسی کام ہے, وہ کہ ہم کو سمجھ لینا ہو سکے, ہماری سمجھ میں آنا ضروری چاہے نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضول کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ جس اللہ نے ہم کو منع کیا فضول کام مت کرنا اللہ خود فضول کام کرے یہ کیسے ممکن ہے, یہ سب اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ زیادہ سور خنزیر بھی جو اللہ نے پیدا کیا ضرور اس میں کوئی راز ہے, چاہے ہماری سمجھ میں نہ ضرور کوئی راز ہے, کیونکہ پیدا کرنے والا اس کا بھی اللہ ہی ہے, خنزیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے, کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضول کام سے منع کیا تو فضول کام کرے یہ فضول بات ہے, اللہ اس سے پاک ہے, اللہ نے کیا حکمت کی ہم نہیں سمجھتے. تو لادا گنا عرض یہ کر رہا تھا نیکی میں تعاون کرنا بھی نیکی ہے. اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, اسی علمی سوال کہ یہ جڑنا تو مذکر کا سیرا ہوتا ہے جمع مذکر غائب کا, تو اور دعوت تو عورتوں کی طرف سے تھی, جمع دعوت تو عورتوں کی طرف سے تھی. تب میرے شیخ نے یہ سوال حضرت بنگلہ دیش میں بھرے منبر میں کیا تھا ایک عالم نے, حالانکہ سوال کبھی بھی جب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کا ادب اور سلیقہ یہ ہے تنہائی میں پوچھے سب کے سامنے نہ پوچھے, کیونکہ بعض دفعہ وہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اس کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتے ہو, ایسا ممکن ہے نا تھا, تو پھر اگر ان کو وہ سمجھ نہ سکیں گے پھر ان کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے گا, اس لیے سوال ہمیشہ اکیلے میں پوچھے تنہائی میں پوچھے, یا ایسے سمجھدار بیٹھے ہو جو سب سمجھتے ہو تب وہ جواب دے دے گا. خیر تو سوال کیا تھا, حضرت نے سنایا کہ دیکھو گردان پڑھو یدعو یدعانی یدعونا تدعو تدعانی یدعونا, ہو گیا نا کیوں بھائی صاحب, یہی گردان ہے نا, دادا فرمایا کہ یدعونا کا جو صیغہ مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی, یدعونا کا صیغہ مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی, دادا یہ پتا یہ چلان کہ دیکھو یار اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ معمولی نہیں ہے, یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ صاحب عشق و معشوقی کی باتیں کر لی کچھ ہنسی زندگی کر لی آئے بھائی, ارے اس نے دیکھو کتنی نصیحتیں بھری ہوئی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں حسن سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسی مولوی باتیں کرتے ہیں یہ حسن سے جو ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حسن کی تاثیر قرآن پاک میں بتائی, جو خالق کا حسن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جب انگلیاں کٹ جاتی ہے تو حسن کو معمولی مت سمجھو, حسن کو معمولی مت سمجھو, ضرور اس پہ تاثیر ہے کیونکہ اللہ نے حسن رکھا اور اللہ ہی نے منع فرما دیا کہ مت دیکھو, ضرور کوئی بات کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہو جائے گی, اللہ ہم سب کی حفاظت. Hello, good night. سبحان اللہ. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں اس حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں, عجیب عجیب باتیں ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجبوراً ایک عجیب غریب حدیث ہے, بہت عجیب غریب. اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرا. کہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے, یعنی یہ حدیث ہے, اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو روزے کے افطار میں جلدی کریں. یہ حدیث شریف اللہ کا ارشاد ہے, یعنی جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر 6:01 میں وقت ہے تو 6 کر لیے, یہ مراد نہیں ہے. کہ اللہ میاں کو بھی پسند ہے, مراد یہ ہے کہ جب 6:01 ہو جائے تو 2-3 منٹ, علماء یہ فرماتے ہیں 2-3 منٹ احتیاطاً اور رکھ لے, اگر بھائی غلطی چاہے گھڑی ہے, گھڑی جو نقشہ بنایا اس میں ہو سکتی ہے احتیاط سے 2-3 منٹ بھی کافی ہیں, لیکن اس سے زیادہ تاخیر کرنا کتاب اچھی طرح اندھیرا ہو جائے ختم کریں گے تو کوئی اللہ کے لیے, کیونکہ ہر چیز ضدین سے متعلق ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو جلدی افطار کرنا پسند ہے تو دیر سے افطار نہ کرنا, دیر سے افطار کرنا پسند نہیں ہوگا, وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. جب جلدی افطار کرنا اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے تو دیر سے افطار کرنا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے, کیونکہ ضدین ہے نا, اسی سے بات نکلتی ہے نا, زیادہ کیا کریں جلدی کریں. یہ دوسری حدیث سنو, عجیب و غریب حدیث. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا سهل بن سعد میں عربی سے پڑھتا ہوں کہ زبان نبوت کا مزہ لیتا ہوں, حالانکہ کتنے لوگ عربی نہیں سمجھتے, لیکن یہ وہ کلام ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے, لسان نبوت سے نکلا ہے, اس میں ایک لذت ہے, ورنہ بہت لطف آتا ہے. عربی کے جو خاص ہوتا ہے وہ کلام جو کلام رسول اللہ ہو, کلام اللہ یا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت لذت آتی ہے, اس لیے میں اس لذت کو وہ مزہ لیتا ہوں, حالانکہ کتنے لوگ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں عربی کیا ہے, لیکن اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے نور, کیونکہ صاحب نور کے زبان سے نکلا نا تو وہ الفاظ بھی نور رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے. یہ عجیب و غریب ہے. اس کی شرح میں مولانا نے عجیب بات لکھی, فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ آج جل الفطر کے آگے اکثر السحور بھی ہے, یعنی سحر میں تاخیر کرنا, سحری کے اندر تاخیر کرنا, یعنی وقت سے پہلے پہلے بعض لوگ آدھی رات کو سحری کرتے ہیں نا, یہ نہیں اچھا, یہ پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ سحری میں تاخیر کرے, یعنی جو وقت ہے سحری کا اس کے قریب قریب کرے, یعنی آخر وقت میں کرے, یہ بھی اللہ کو پسند ہے, تو وہ بھی ان کو بھی سحر ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اب اس کی شرح سنیے, فرماتے ہیں اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک افطار میں تاخیر نہ کرنا بلکہ جلدی کرنا, اور سحری میں جلدی نہ کرنا بلکہ تاخیر کرنا اس کا طریقہ اور طرز عمل رہے گا. فرماتے ہیں اس کا راز کیا ہے, اس کا راز یہ کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا شریعت کا حکم اور اللہ کی مرضی ہے, اور اس میں عام بندوں کے لیے سہولت اور آسانی بھی ہے. اس میں دیکھیے, اس میں سہولت دینا, سحری دیر سے کرے گا اور افطار جلدی تو روزہ تھوڑا ہو جائے گا تو اس کو آسانی رہے گی. تو فرماتے ہیں اس میں عام بندوں کے لیے سہولت اور آسانی بھی ہے جو اللہ کی رحمت اور نکاح کرم کا ایک مستقل وسیلہ ہے, یعنی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں لوگوں کو آسانی ہو. اور فرماتے ہیں اس لیے امت جب تک اس پر عمل کرتی رہے گی وہ اللہ کی رحمت کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے. اور اس کے برعکس اگر افطار میں تاخیر اور سحری میں جلدی نہیں کری, کیونکہ اس میں اللہ کے بندوں کے لیے مشقت ہے نا, تکلیف ہے, تو فرماتے ہیں اور یہ ایک طرح کی بدعت اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اس لیے وہ اس امت کے لیے بجائے رضا اور رحمت کے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. کیا عجیب و غریب, یہ تو شرح میں نے پہلی دفعہ دیکھی, یہ شرح پہلی دفعہ دیکھی. تو آگے اور فرماتے ہیں اس بات سے جب امت اس طریقے کو اپنائے گی تو یعنی سحری جلدی کرے گی افطار دیر سے کرے گی تو اللہ کی نظر کرم سے محروم ہو جائے گی اور اس کے حالات بگڑ جائیں گے, اس کے حالات جو ہے وہ اچھے نہ ہوں گے. کیا عجیب و غریب, اور لہٰذا آج کل ہم نے دیکھا ہی ہے یہ ہو بھی رہا ہے, لوگ جو ہے آدھی رات کو سحری کر لیتے ہیں, صبح کون اٹھے سب اس کی جاتے, ارے بھائی اللہ کے حکم کو دیکھو, اپنی سہولت نہ دیکھو اللہ کے حکم کو دیکھو, اسی میں ہمارے لیے آتے. اچھا جناب, اب نماز آخر میں معمول ہے نماز کی سنت بتا دو, تو کل تو سلام بتا کے نماز مکمل ہو گئی تھی, تو لہٰذا اب دعا کا طریقہ بتا دو, دعا کرنے کا جو سنت طریقہ ہے آج ہاتھ رکھنے کا طریقہ بتا دو, پھر دعا کیسے مانگنی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت عرض کروں گا. وہ طریقہ ہاتھ رکھنے کے کون سنت ہے, پانچ نمبر ایک یہ کہ ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے, سینے کے کندھے سے نہ ملائے یا منہ کی طرف نہ کرے بلکہ ایسے سامنے رکھے اور بہت نیچے بھی نہ کرے, اس کا فرمایا بٹن نمبر دو کے سامنے یہ ایسے. اچھا اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے, نہ اتنا فاصلہ رکھے کہ جو ملے سب نیچے گر جائے اور نہ اتنا قریب رکھے کہ تربوز بھی نہ اٹھا سکے, کیونکہ تربوز بڑی چیز ہوتی ہے نا, بڑی چیز کو اٹھانے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ کھولنا پڑتا نا, تو میرے شیخ نے فرمایا آسان سمجھانے کے لیے کہ جو کہ ایسے کرو, اس کے بعد ہتھیلی کرو آسمان کی طرف, بعض لوگ دعا یوں مانتے ہیں اور بعض تو یوں مانتے ہیں ایسے, یہ تو چونکہ یہود ہندو اپنے بت کے سامنے ایسے کرتے ہیں ایسے ہاتھ, تو یہ تو چونکہ پورا 100% ہندوؤں کا طریقہ ہے, اس سے تو بجائے دعا کی قبول ہونے کے الٹے عذاب کا اندیشہ ہے, عذاب کا اندیشہ کیا یقیناً ہے, کیا اندیشہ کیا صاف صاف کہوں صاحب حقین ہے, یہ اللہ جو ہندو کا طریقہ ہو گیا چاہے وہ کہہ کے صاحب ہمیں معلوم نہیں ہے, تو دیکھو یہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا دیکھو اگر کوئی شخص گاڑی لے کر نکلے کار لے کر, اس کے بعد جب جو ہے سڑک پہ پہنچا تو ایک پولیس جو ہے اس کی جو ہے اس کے انشورنس کا اس نے کاغذات نہیں بنوایا, یا کوئی کاغذات میں کمی تھی یا لائسنس لے کر نہیں نکلا, یا کوئی قانون معلوم نہیں تھا کہ جو ہے وہ فلٹر مڑنا تھا بغیر انڈیکیٹر کے مڑ گیا, پولیس والا فارم کر لیا رکو بھائی کیا بات ہے تم نے ایسا کیا, پولیس والے سے جو ہوتے نا ایسا وہ فوراً گھر میں تو بڑے چودھری بنے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے زکات کا مستحق, زکات کا مستحق بن جاتا ہے فوراً, کیوں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے مخلوق سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق کا خوف اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مخلوق کا دل اس کے دل سے مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ سے بھی نہ ڈرے, یہ چوہے سے بھی ڈر کے بھاگ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی چوہے سے ڈرتی ہوں, ارے بھائی وہ بشری ہوتی, مطلب کیا ہے اب اس ڈر کی کیا مانے کہ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے, اس کے مانے یہ نہیں کہ صاحب چوہے سے بھی ڈرے تو کہتے بھائی تم اللہ سے ڈرتے ہو چوہے سے بھی ڈرتے ہو, بھائی یہ نہیں چوہا تو کاٹے گا, اس کے فتنے سے بچنا بھی ضروری ہے, اور پولیس والے سے ڈرنا یا کان سے ڈرنا یہ بھی ایک بات ہے, لیکن ڈر کے کیا اصل مانے, ڈر کے مانے یہ ہیں کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے اور جو نصیحت کا دیا ہے تو سچ بات کہے حق بولے اس کے لیے کسی کی پرواہ نہ کرے, چاہے وہ بادشاہ کے سامنے بھی کرے, یہ مانے ہوتے اب پتا چلے نا, کیونکہ صاحب بازوں کو چوہے سے ڈر لگتا ہے, آپ ولی اللہ کو دیکھیں گے چوہے سے ڈر رہا ہے, میں نے یار یہ کیسا ولی ہے چوہے سے بھی ڈرتا ہے چھپکلی سے ڈر رہا ہے, جو کوئی ہے بھائی چوہے چھپکلی سے تو چھپر سے ہی بات نہیں کرتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی چھڑی کو زمین پر ڈال دو اور فلکا پیدا یہ ہے تم, جب وہ سام بن گیا آپ بھاگے تب بھاگنے لگے, تو اللہ نے فرمایا لا خدا خود رہا اس کو پکڑ لو لا تکڑ, ارے ڈرو مت اس سے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنی طاقت تھی کہ ایک کشتی کو گھوسا مارا تھا وہ مر گیا تھا, ایک مچھلی کشتی کو مارا تھا اور اتنا جلال تھا کہ بہت غصے والے تھے لیکن سانپ سے ڈر گئے, تو یہ کیا بات تھی کیا نبی نہیں ہے, ارے نہیں وہ نبوت اپنی جگہ ہے, یہ بشریت یہ انسانیت, دادا چوہے سے ڈرنا چھپکلی سے ڈرنا لالبے سے ڈرنا یہ انسانیت, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہاں لیکن کیا ہے حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کریں, لیکن حق بات ایسے نہیں وہ تم نے سمجھا دے, اس کا اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف کیسے, بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ حکمت سے اور اچھے اچھے طریقوں سے اچھی اچھی باتوں سے, ڈنڈے مت مارو امت, یہ ہے اس کا, تو میں عرض کیا کر رہا تھا دعا پہ بات چل رہی تھی کہ دعا کا کیا طریقہ ہے کہ بعض لوگ ایسے مانگتے ہیں اور بعض لوگ یوں, یہ سب طریقے خلاف سنت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہاتھ رکھے سینے کے سامنے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا کھول کے رکھے اور ہتھیلی کے رخ قبلے کی طرف ہو ایسے نہ ہو, اس کے بعد یہ امید رکھے اللہ میری دعا قبول کرے گا اور آخر میں دونوں ہاتھوں کو ایسے چہرے سے مانگے جیسے بادشاہ, یعنی گویا کس بات کی علامت ہے, اگر کوئی محبوب یا بادشاہ کسی کو چیز دے گا تو کیا کہے گا کہ حضور آپ یہ چیز میرے سر آنکھوں پہ سر آنکھ, تو لالا کہ بعض لوگ دعا کرتے یعنی جو ملا پیچھے دیں گے کیا, یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز کو پیچھے دیں گے, یہ کیا ہے یہ قدر دانی نہیں ہے, ہمیں کیا کرے اس کو اپنے کیا کہ محبوب کی چیزیں نا, ارے گر بھی جائے گا تو اٹھا کے کھا لے گا, گر بھی جائے گا اگر کوئی بادشاہ کسی کو کوئی چیز دے دے تو اور وہ گر جائے کیا کرے گا, پر اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا, ارے اگر جو ہے پانی بھی گر جائے گا زبان سے چاٹ لے گا اسے, اگر بش صاحب کسی کو کہہ دیں کہ پانی دے دیں لو یہ پانی پیو بڑا زبردست ہے بہت ہی منرل سب وہ اگر گر جائے گا نا تو زبان سے لوگ تو آج کل تو ان کی غلامی ایسی کرنے کا ہم لوگ تیار ہیں کہ ہم تو زبان سے بھی چاہتے ہوں گے چاہے وہ آئے نہ آئے. تو لہٰذا جب محبوب کا یعنی محبوب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا کیا ہے یہ آپ کی یہ چیز میرے سر آنکھوں پہ لہٰذا آخر میں کیا کر لے اس کو ایسے کر لیں یہ دعا کا سننا پڑے گا اب دعا کر لیجیے اللہم صل علی محمد و آل محمد یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو کہا جو سنا اس سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے رمضان شریف کی برکات سے انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے اے اللہ اس رمضان شریف میں ہماری مسرت کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ اس رمضان شریف میں ہماری مسرت کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ ہم نے بہت زندگی آپ سے دور رہ کر گزاری اے اللہ اب ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجیے ہمارے دلوں سے اللہ غیر اللہ سے نکال کر اپنی محبت ڈال دیجیے اور ہماری دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے دونوں جہان کی نعمت ہم سب کو عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.